पसंद होती है उसके पास इख्तियार होता है कमीशन को तस्कील देने का और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुकर्रर करने का, उसके मेंबरान को मुकर्रर करने का और उसका टाइम फिक्स करने का, ये सारे अख्तियार जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास। अगर ये 1956 के एक्ट के तहत नहीं बना है कमीशन या किसी और तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नई कानून साजी करनी पड़ेगी।
सही।
ये जब तक के आप नई कानून साजी नहीं करें उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का कहां से अख्तियार आ गया।
Exactly. आप ये फरमा रहे हैं कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की जिस शिक के तहत ये कमीशन तजवीज़ किया गया है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकती, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस फेडरल गवर्नमेंट ने दिए वो उसी पे काम करेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फरमाया था जी जनाब, जैसे सैयदुज्जमान सिद्दीकी साहब, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कल फरमाया था कि भाई हमने लिख दिया है अगर चीफ जस्टिस साहब जो चाहेंगे वो उसमें कर सकते हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है क्या?
सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो चाहे वो नहीं कर सकता, वो अपने पैरामीटर्स के अंदर करता है, वो पैरामीटर्स मुकर्रर किए जाते हैं कानून के तहत। जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि 1956 का कानून जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को कुल्ली तौर पर ये अख्तियार देता है कि वो कमीशन बनाए, कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुकर्रर करे, उसके जो अरकान है उनकी तकरीरी करे और उनके टाइम भी मुकर्रर करे कि इतने अरसे के अंदर वो करेगा। अब अगर ये अख्तियार वो तफवीज करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके लिए तो नई कानून सभी जब तक नहीं हो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई मौजूदा कानून के तहत तो कोई अख्तियार नहीं।
सही, इसमें काफ़ी क्लैरिटी आ गई आपकी बात से हमें भी और हमारे बहुत सारे सुनने वालों को भी। जानना दूसरा एंगल ये चाहूँगा कि लेट्स से कि अगर नए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस नहीं बनते या उन पर इत्तेफाक नहीं होता और जिन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के साथ ये कमीशन बनाने की दरख्वास्त दी गई है वो कमीशन बन जाता है, तो उस पर मैं जानना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर तो हम ये किस हद तक जो इदारे हैं वो पाबंद होंगे उस कमीशन के अहकाम की बजावरी में, और फिर मुल्क से बाहर जहां पूछताछ का ताल्लुक है तो ये कमीशन कितना बाइख्तियार होगा और फिर वो कितना कैपेबल भी है जनरली कि वो इस तरह के माली जो मामलात हैं उनको वो इन्वेस्टिगेट कर सके।
ये आप मुझसे पूछ रहे हैं?
जी जी आप ही से।
देखिए बात दर ये है कि ये जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं ये किसी कानून के तहत खोले जाते हैं, ये उन मुल्कों में ये जहाँ पर इसकी इजाजत है वो उसका कानून बाकायदा मौजूद है, वो उसके तहत ऑफशोर अकाउंट खोले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऑफशोर कंपनी मौजूद नहीं है, ना कोई ऑफशोर अकाउंट खोला जा सकता है, क्योंकि ऐसी कोई कानून साजी कभी पाकिस्तान में हुई नहीं कि जिसके तहत कोई आदमी कोई अपने ऑफशोर अकाउंट खोल सके। तो ऑफशोर अकाउंट रेगुलेटेड अंडर डेफिनेट लॉ, जो जिन मुल्कों के अंदर ये परमिसेबल है वहाँ वो उनको खोलने की इजाजत होती है, लेकिन वो मालिक जहाँ ऑफशोर अकाउंट खुलते हैं उनको ये अख्तियार होता है कि ये पैसा जो ऑफशोर अकाउंट में जमा किया गया ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए तो नहीं किया गया या कोई किसी नाजायज तरीके से ये इसको ये वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो उसके लिए मैंने जैसा कि आपसे पहले अर्ज किया कि उसके लिए नई कानून साजी करें और उसके अंदर कोर्टों को अगर ये अख्तियार देना चाहते हैं तो कोर्टों को अख्तियार दे सकते हैं। ये कमीशन के पास ये अख्तियार मौजूद नहीं है कि वो ऑफशोर अकाउंट्स की
तहकीकात करे या फिर वहाँ पे
उनके मुताबिक मामला, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है।
जी अहमद बिलाल सूफी साहब भी हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट इंटरनेशनल लॉज के। आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, कॉलमिस्ट हैं, मैगजीन एडिटर हैं दुनिया के और सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं। अहमद बिलाल साहब आप ये फरमाइएगा, इंटरनेशनल लॉज में आपकी गुफ्तगु सुन रहा था बाकी चैनल्स के ऊपर भी, बाहर तो ये लगता है कि ये तो बड़े जैसे कहते हैं कि जुए शीर लाने के बराबर है कि इंटरनेशनल एजेंसी से पाकिस्तान का कमीशन इन्वेस्टिगेट करे और वहाँ पे जबकि उनको कुछ लीगल प्रोटेक्शंस भी हैं। इससे पहले हम हिस्टोरिकली देख चुके हैं कि हमारे पास तो जो स्विस बैंक्स हैं वहाँ तक हमारी रसाई नहीं हो सकी है इसके बावजूद कि फ़ौजी हुकूमतें यहाँ पे मौजूद रही हैं, तो ये क्या क्या समझा जाए कि कितना टाइम लग सकता है या वाकईतन इससे कोई मकसद ऐसा है जैसे ये हो मतलूब के कोई नतज सामने आए इस पानामा लीक्स के और इसमें मुलविस जो भी अफराद हैं?
मैं
जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल انٹرنیشنلی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب یہ مالی معاملات ہیں تو سوئس بینکوں سے بھی پیسہ نہیں لایا جا سکا ہے جس کے دعوے بھی کیے گئے پولیٹیکلی، اور فوجی حکومت بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرتی رہی۔ تو پاناما لیکس میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو لیگل پروٹیکشنز ہیں انویسٹرز کو، جن جن کی بھی آف شور کمپنیز ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو کمیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے، کتنی توقعات اس سے رکھی جائیں کہ وہ پاکستان کا پیسہ وہ واپس لا سکے، یا بنیادی طور پہ اسی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں معاملہ اگر کوئی الیگل چیز ہے یا پاکستان کے اندر قابل گرفت ہے تو وہ منی لانڈرنگ ہے، اور صرف یہی پوچھا جائے کہ وہ پیسہ گیا کیسے؟
دیکھیے، ہم تھوڑے سے ذرا کنفیوز ہیں کہ ہم اس کمیشن سے
چاہتے کیا ہیں،
اس سے کیا توقع کر رہے ہیں۔
جی،
ہر شخص کی، ہر پولیٹیکل پارٹی کی، ہر طبقے کی توقعات مجھے اس وقت مختلف نظر آ رہی ہیں۔ کسی کی توقع یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ لگ جائے کہ فیملی ہے اس کے بارے میں یہ کیا اس کی حد تک انویسٹیگیشن کرے گی، اگر ان کی حد تک انویسٹیگیشن کرے گی تو پھر ان کے جو اثاثے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا ایز پر یہ سولوشن بن جائے، یا واپس لانا مقصود ہے، سزا دینا مقصود ہے، یا ان کی بیسز کو ویریفائی کرنا مقصود ہے۔ دوسرا، جو اس کے علاوہ 200 سے زائد لوگ کے نام آئے ہیں اور اب اور بھی نام سن رہے ہیں، 9 مئی کو اور بھی آئیں گے، تو جو اثاثے کی ڈسکوری ہو رہی ہے دوسرے ملکوں میں، ان ڈسکوری کے بعد اب آپ ان لوگوں کے خلاف تحقیقات شروع کرنا چاہتے ہیں، یا مقصد یہ ہے کہ اس پیسے کو پاکستان میں واپس لانا ہے؟ تو یہ کلیئرٹی سیاسی حوالے سے مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن چلیے، جہاں تک ٹرمز آف ریفرنس کا تعلق ہے، انٹرنیشنل لا کا تعلق ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں دونوں ملک اثاثوں کے حوالے سے، ایک کو ہم کہتے ہیں ایسٹ ٹریسنگ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ریپیٹریشن آف دی ایسٹس۔
صحیح،
الگ الگ مرحلے ہیں۔ اس نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے تمام ایسٹ ٹریسنگ کا مرحلہ آسان کر دیا، کیونکہ اکثر لوگ جو اپنا پیسہ ملک سے باہر رکھتے ہیں وہ اپنی کمپنیز کے ویریس کمپنیز کے تھرو پیڈنگ کرتے ہیں، شیٹ کرتے ہیں۔ پاناما لیکس نے ان تمام اثاثوں کو سامنے لانے کا موقع فراہم کر دیا، ڈاکیومینٹس آ گئے، نام آ گئے، ایڈریسز آ گئے، ڈائریکٹر کی تفصیلات آ گئی، تو ایسٹ ٹریس ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ایسٹ ٹریس ہو گئے ہیں تو پھر اب آپ ان کا کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے پہلے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ تمام سے تمام جو ہے اس کا تعلق کسی کرائم سے ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ جینوئن پیسہ ہو، صرف ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہو، اس صورت میں پھر صرف ٹیکس کی لائبلٹی کی حد تک آپ اس تک جائیں گے۔
صحیح،
اور اگر یہ پیسے کا تعلق کسی اور کرائم سے ہے تو پھر کرائم کی پروسیکیوشن کا فریم ورک ہوگا۔
ٹھیک ہے،
تو دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے ڈومیسٹک لا سے نقطۂ آغاز کرنا پڑے گا۔
Exactly. تو ڈومیسٹک لا میں کیا بنیادی سوال اگر یہی اٹھا لیا جائے، مجھے نہیں معلوم کہ کمیشن ہی اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا یا اور جو کورٹ آف لا ہیں وہاں پہ یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے، کہ سمپل یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے، آپ ہی نے یہ بتانا ہے، اور آپ نے یہ پیسہ بھیجا کیسے، تو وہیں سے پھر یہ تعین ہو، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ معاملہ منی لانڈرنگ کا ہے، یہ ٹیررزم سے لنکڈ ہے، یہ دہشت گردی انتہا پسندی سے لنکڈ ہے، وہ تو پھر بعد کے ایشوز ہیں، لیکن پہلا اور بنیادی سوال، اس کو کلیریفائی کرنے میں کیا مشکلات ہیں آپ کے خیال میں؟
جی، اس کی مشکلات یہ ہے، پہلے راؤنڈ میں یہ ہوگا جن لوگوں کے نام ہیں کمیشن ان کو نوٹس دے کے بلائے گا کہ آپ اپنا ورژن پروڈیوس کریں کورٹ کے سامنے، یہ ڈاکومنٹس آپ کے بابت سامنے آئے ہیں، وہ اپنا نقطۂ نظر کورٹ کو پریزنٹ کریں گے، ان میں سے کچھ کہیں گے کہ ہمارے پاس تمام سورسز جینون ہیں، جو بھی تفصیلات سامنے آئے، اس کی بنیاد پر کہ کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے بیرون ملک سے انٹرنیشنل لا کے نیچے کچھ مزید تفصیلات منگوانی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں میوچل لیگل اسسٹنس کا فریم ورک۔ لیکن جب یہ پہلے طے
جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ کے پہنچ رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس۔ عامر ہاشم خاکوانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، تھوڑے لیگل اینگل ظاہر ہے آپ پہلے بھی سن رہے ہیں ماہرین کی رائے، ابھی بھی دو بڑے جید ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں، جناب جسٹس، سابق چیف جسٹس آف پاکستان اور احمد بلال صوفی صاحب۔ لیگل بحثیں بھی آپ کے سامنے ہیں اور باقی مورل ایشو، مورل بحثیں بھی آپ کے سامنے ہیں، معاملہ بہت ایسا لگتا نہیں ہے، یا تاثر یہ لینا درست نہیں ہے کہ بہت الجھ گیا ہے، اور جو اصل بات ہے اس سے توجہ کہیں ہٹتی جا رہی ہے، اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی نتیجہ نہیں آئے گا۔
جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات سے مجھے بالکل اتفاق ہے، اور یہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کو جو الجھانے میں زیادہ جو کردار ادا کیا وہ حکومت کا ہی کردار ہے، PRS पे जो टर्म्स और रेफरेंस पे जो इशू बना है, मेरा ख्याल है बिल्कुल आसान सी बात थी कि हुकूमत और दूसरे मिलकर उस पर इतफाक राय कर देते और ऐसे टर्म्स और रेफरेंस पे इतफाक कर लेते जिसपे कोई आई मीन इन तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल होता। तो उसमें तो मेरे ख्याल है कोई ऐसी कोई रुकावट या उसमें कोई मेरी नहीं समझ आ रही कि इसको फैलाने की इस इशू को और इतना ज्यादा इसको इसमें एक मेरे ख्याल ये नए तौर पर मिसहैंडलिंग होगी हुकूमत से।
आपको लगता है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पे बात आगे चल के हो सकती है, क्योंकि कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है मीडिया के लोगों के साथ भी, उसमें तो बजाय वो बिल्कुल क्लियर हैं कि हमने कह दिया है बाकी सुप्रीम कोर्ट जाने और उसका काम जाने।
देखिए जो इसका जो स्ट्रेटेजी नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून की नजर आ रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब की नजर आ रही है वो यही आ रही है कि इस मामले को लटकाया जाए, इतने की लटकाया जाए कि खुद ही अपनी मौत आप मर जाए। और हम देखते हैं कि माजी में भी ऐसा हुआ है, आपको याद होगा कि मार्टाउन का जो वाक्य हुआ सानिया हुआ था, कितना नुकसान हुआ था और कितना बड़ा इशू बना था। आज जो इशू कहाँ है, उस इशू को उन्होंने ऐसा लटकाया, हत्या के बाद में जो जो उनके लिए कमीशन बनाया गया जुडिशियल कमीशन था उसकी रिपोर्ट को भी इस तरह ही एक मैं तो ये कहूंगा बड़ी हुनरमंदी के साथ और बड़े तरीके के साथ इन्होंने इसको यूं डाइल्यूट ही कर दिया, पूरा इशू ही डाइल्यूट हो गया। तो वो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर से बचा रहे हैं कि इस इशू को भी वैसे ही करना, क्योंकि इससे कोई इवाम वाली ये कोई रुकावट, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि इसमें दूसरी राय क्या हो सकती है। कमीशन पर आप एग्री कर गए हैं, आपने चीफ जस्टिस साहब को आपने खत लिख दी है, आप चाह रहे हैं कि पनामा लीक वाला इशू, क्योंकि सारा इशू जो सारा स्कैंडल ये पनामा लीक के वाले से है, आपकी पर्सनैलिटी पर आप पे बात आ रही है, आपके बच्चों भी आ रही है, आपकी फैमिली भी जहर आ रही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाह रहे हैं कि भाई इसको क्लियर कराया जाए इस इशू का, बिल्कुल ठीक बात है, लॉजिकल बात है। तो जब ये चाह रहे हैं तो जो TORs है वो इस हवाले से क्यों नहीं बनाए जा रहे, तो TORs में इतना उसको फैलाने की कोशिश की गई, और जब ऐसे लग फैलाने की कोशिश की गई अगर अपोजिशन उसे एक्सेप्ट कर रही थी तो चलो ठीक था, अपोजिशन ने जब इसमें बहुत स्ट्रांगली एहतजाज किया तो आप देखें इसमें अपोजिशन इकट्ठी नजर आती है, यानी इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जब वो अपोजिशन इतनी क्लियर है तो TORs में मतलब उसको रीडिफाइन कर लिया जाए, उसको ऐसा कर लिया जिससे कंसेंसस हो, उसमें कोई रुकावट या मुश्किल मसला तो है नहीं हो कोई। अब उस पर कहना और इतना स्ट्रांगली कहना, और ऊपर से आप देखें कि इन्होंने मुल्क भर में जलसों का भी सिलसिला शुरू कर दिया, मियां साहब तो बिल्कुल शायद उनको खतरा लग रहा है, उनकी हुकूमत जाने का खतरा लग रहा है, या नया इलेक्शन का लग रहा है, उनको लग रहा है कि इशू ये जो मामला शुरू हुआ है ये नया इलेक्शन पे जाएगा, वो उसको पॉलिटिकल हवाले से भी चीजों को ले रहे हैं। अभी इन्होंने जो उन्होंने मुलाकात शुरू की मीडिया में भी लोगों से शुरू किया है मिलना, ये भी वो सारा काम है जो काफी अच्छे बाद हो रहा है ये सारा। तो इतना एक पूरी एक स्ट्रेटजी नजर आती है, एक जो पॉलिटिकली वो चाह रहे हैं लोगों से रब्ता करके और एक ज्यादा अग्रेसिवली ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग अपने आप को बनाने की इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा इसके साथ साथ वो ये भी चाह रहे हैं इस इशू को लटकाया जाए। मेरा ख्याल है इससे मामला ज्यादा खराब होगा और उससे मसाइल बढ़ेंगे हुकूमत के लिए बढ़ेंगे।
जी हकवानी साहब हमारे साथ रहेगा, जैसे सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, बताया गया कि उनकी लाइन ड्रॉप होगी। अमर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ थे और अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब इशार राणा साहब ने, ग्रुप एडिटर हैं लिबर्टी ग्रुप ऑफ पेपर्स के, साफ़ी सीनियर साफ़ी और कालम निगार हैं। राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया। पनामा लीक से पस मंज़र में हम बात कर रहे हैं, अपोजिशन बज़ाहिर दबाव बढ़ाती हुई नज़र आ रही है, कई जगहों पर अपोजिशन के दो बड़े ग्रुप बल्कि तीन ग्रुप ये कहना चाहिए जमात इस्लामी को भी शामिल करें तो वो एक पेज पर भी नज़र आते हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं पीपल्स पार्टी शायद आगे चल के इस मामले पर साथ ना दे सके तहरीक इंसाफ का। और कल भी जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तनकीद की, जवाबन उनसे यही कहा गया कि क्या आपने या अपने वालिद गिरामी से पूछ के ये बातें की हैं, तो वहीं पे बहुत सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब आपसे मैं जानना ये चाहूँगा कि अपोजिशन के सामने दो बातें थी, दो चैलेंज के, नंबर एक तो ये कि वो आवाम को ये रियलाइज़ कराए कि ये पैसा करप्शन दर हकीकत आप ही पैसा अंदाज होती है, इसमें अपोजिशन कितनी कामयाब हुई है, और सेकेंडली ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज के मामले में अपोजिशन खुद कितनी कन्फ्यूज़ है, क्योंकि उसकी तरफ से भी कोई तजवीज़ या तजावीज़ सामने नहीं आ सकी कि वो चाहती क्या है।
देखें बात ये कि जो जुडिशियल कमीशन की जहाँ तक बात है, जो अपोजिशन के दिमाग में चीज है वो ये है कि जितना प्रेशर इस वक्त हुकूमत के ऊपर है कमीशन बनने से वो खत्म हो जाएगा और वो फिर एक लंबी रूटीन में जाके चीजें शुरू हो जाएंगी जिससे आहिस्ता आहिस्ता मियां साहब इस प्रेशर से बाहर आ जाएंगे जिसका वो इस वक्त शिकार है। और इस प्रेशर का आप अंदाजा इस बात से करने के आज सुबह से मुख्तलिफ मौकों के ऊपर पार्टी गुजरा जो है वो ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं बल्कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो आज लाहौर में जलसा हो रहा है और जो उसका एक इम्पैक्ट बन गया है उसको किसी तरह खत्म कर सके। तो अपोजिशन बजाहिर तो एक ही पेज पे है, लेकिन फिर जो माजी में अपोजिशन का किरदार रहा है मैं उसको सामने रख के अगर कहूँ तो जमात इस्लामी एन मौके पे अलहदा भी हो सकती है, क्योंकि जमात इस्लामी के स्टेक्स वो नहीं है जो पीटीआई के हैं, और पीपल्स पार्टी के अपने जाती मसाइल बेशुमार हैं, सिंध की वजह से, कराची की वजह से वो बेशुमार चीजों में फंसे हुए। तो ये लड़ाई बजाहिर आज गोप अपोजिशन की है, लेकिन ये लड़ाई पीटीआई और नून लीग की ही है, और फैसला भी इन दो जमातों के दरमियान ही होना है। पीपल्स पार्टी बिलावल साहब जो मर्जी कह लें, जो जितना मर्जी खिताब कर लें, लेकिन फैसला वही होना है जो जरदारी साहब ने करना है। तो इन हालात में आज का जो जलसा है वो सब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। लाहौर में अभी ये जलसा, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो इमरान खान खिताब कर रहे हैं लाहौर में एक बड़े जलसे से, तो उसमें आप देखिएगा कि आगे जाके ये लड़ाई सिर्फ नून लीग और पीटीआई की रहेगी, और कभी भी पीटीआई जो है वो टर्म्स ऑफ उस पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी।
ठीक है, अच्छा अगर यानी फिर ये एक तरह से पॉलिटिकल लड़ाई आगे चल के शुरू हो जाएगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जवाबन क्रिटिसिज्म इमरान खान पे और उनकी पार्टी पे आ रहा है कि उनके लोगों के नाम है वो उनको डिफेंड करते हैं, तो इमरान खान को भी यहाँ पर ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत नहीं है और एक साफ पैगाम उनकी तरफ से भी बाहर नहीं आ रहा कि मैं क्या या मेरे साथ जो खड़े लोग हैं आइए इनको इन्वेस्टिगेट करें, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, ये काम हुकूमत का है, तो ये पैगाम डायरेक्टली इमरान खान की तरफ से क्यों नहीं आ पा रहा, या क्या वो कम अज कम आज के जलसे में ये पैगाम दे सकते हैं?
देखिए इमरान खान की जहाँ तक बात है तो इमरान खान तो अपने एंड से ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जी मेरे तमाम असासे क्लियर हैं और वो कौम के सामने हैं। इसी तरह उनकी बाकी जो लोग हैं उनके हवाले से भी सिवाय जहांगीर तरीन के एक क्लियरिटी मौजूद है उनकी हद तक। जहाँ तक बात है कि जी इनके ऊपर क्या इल्जाम हैं और इनके पीटीआई के जो लीडरशिप है उनपे क्या इल्जाम है, क्योंकि अब एक आम पाकिस्तानी इस बात को सोचता है कि वो इल्जाम अपनी जगह पे हैं कि जी पीटीआई के जहांगीर तरीन या किसी और के ऑफशोर कंपनियां हैं या नहीं है। असल चीज तो ये है कि क्या हुक्मरानों ने पैसा बाहर भेजा या नहीं, ये तो
किसी ने भी या जिसने भेजा लीगली भेजा या नहीं लगा दे। सवाल ये है कि वो पैसा लीगली भेजा या नहीं, क्योंकि ये तो मॉरल क्वेश्चन हो सकता है। ऑफशोर कंपनियां लीगल हैं ये भी बताने की जरूरत है, ऑफशोर कंपनियां या बाहर बिजनेस करना फ्री ट्रेड वर्ल्ड है, आज इतफाक से यौम मजदूर भी है, बिजनेस तो कोई भी कहीं भी कर सकता है। हाँ पॉलिटिशियंस के लिए इसका एक अखलाकी जवाब वो चैलेंज होता है कि है या नहीं है, और दूसरा ये कि जो पैसा भेजा गया वो टैक्स पेड था और लीगल तरीके से वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं, सवाल तो ये दो बुनियादी हैं, वो अपोजिशन के लोगों से भी हो सकते हैं हुकूमत के भी। जी हाँ,
इसमें एक तो अखलाकी पहलू है कि क्या एक वजीर आजम जो पूरी दुनिया को ये कहता है कि मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें खुद वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये एक अखलाकी पहलू तो है। एक इखलाकी पहलू ये भी है कि उसे अपने बच्चों का तो के फ्यूचर का तो ख्याल है, लेकिन वो कौम के बच्चों का जो फ्यूचर है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये तो इखलाकी मसले। लेकिन असल चीज ये है कि जो पैसा भेजा गया इसमें भी बहुत सारी कबाहतें हैं। आज परवेज रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने हसन और हुसैन के पासपोर्ट जब्त कर लिए थे, तो उस पर फिर वहाँ एक साफी ने उनसे सवाल किया कि अगर जब्त कर लिए थे तो वो फिर बाहर कैसे रहे जब उनके पास पासपोर्ट ही नहीं थे, तो उस पर वो खैर उन्होंने वो फिर एक बैकफुट पे गए। अभी तो जब ये आप यही तो असल बात है जो पीटीआई कह रही है या और लोग कह रहे हैं कि जब हम टीओआर बनाएंगे तो वो अगर ये अपनी मर्जी के बना लेते हैं तो फिर तो उसमें बहुत सारी चीजें छुप जाएंगी। अदरवाइज मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो पहली पैसों की ट्रांसफर हुई है ये भी इसमें भी कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी मौजूद है जिसकी वजह से हुक्मरान बहुत परेशान है या डिफेंसिव हुए हैं, और डेफिनेटली बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं ना।
उनका ये कहना है कि कोई इलीगैलिटी इसमें नहीं है और कमीशन के सामने जब बात आएगी तो सब खोल के रख देंगे और बयान कर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया इसाराना साहब, आपने ज्वाइन किया। खाकवानी साहब अगले सेगमेंट पे हमें जाने से पहले आप इसको वाइंड अप कीजिएगा मुख्तसरन ये कि अपोजिशन की रैलीज, हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, हुकूमत के जलसे वो उसको डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, वो सिचुएशन को ज़्यादा लिंक करना चाहते हैं पब्लिक के साथ करप्शन के मामले को, किस फरीक का पलड़ा भारी दिखाई देता है, कौन अपने मकसद में ज्यादा इस वक्त आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आता है?
देखिए इस वक्त तो अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम तो दे दी है। आप देखेंगे इससे पहले कुछ अर्सा पहले 3-4 महीने पहले की हुकूमत देख लें मामला लग रहा था कि ठीक हो गए हैं, कभी सुकून में है। मियां साहब को अपने शेल से निकलना पड़ा है, जलसों में जाना पड़ा है, तो मीडिया के साथ दोबारा रब्ते करने पड़े हैं, दोबारा से एक्टिव हो गए। इश्तेहारात आप देखेंगे बड़ी इश्तेहारी कंपेन चली जा रही है, अखबारात में आधे से ज्यादा इश्तेहार छपे हुए हैं, लाहौर में भी और पंजाब में भी अखबारों में भी और दूसरे अखबारों में भी। तो सारा कुछ ये जहरी बात है, हुकूमत इसमें दबाव में तो आई हुई है, खासे दबाव में लग रही है। अब मेरे ख्याल में जब चीफ जस्टिस साहब वापस आते हैं उनके आने से भी कुछ चीजें वाजी होंगी कि वो फौरी तौर पर उनका रद्दमल किया मेरे सामने नहीं आ सका, तो वो क्या कहते हैं उनकी तरफ, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। मेरे ख्याल उनके आने के बाद भी चीजें ज्यादा बेहतर होगी। दूसरा 9 मई को जो कहा जा रहा है दूसरी किस्त आने का, उससे भी कुछ चीजें क्लियर होंगी कि उसमें कुछ लोग और कौन से होंगे, कि उसमें पीटीआई की कुछ और लोगों का नाम आता है या पीएमएलएन के लोगों का नाम आता है या कौन कौन लोग आते हैं। तो मेरे ख्याल है ये मामला तो आगे गर्म होगा, गर्म होने की तरफ जा रहा है
जी,
तो गर्म होगा।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही एक सवाल हमने आपसे और करना है जो हमारे अगले सेगमेंट का है, फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि बिन लादेन की हलाकत के 5 साल बाद, कल ये 5 साल पूरे हो रहे हैं, अलकायदा कहाँ खड़ी है, वो कितना अपने आप को कायम रख सकी है, उसको कहाँ धचके पहुँचे, एक ब्रेक के बाद।
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात।
मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, who are already partnering with in this fight against terrorism.
The Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jang mein talab kar sakte.
Ghair janibdar behas.
Ke Raymond Davis ka waqia hua Pakistan ke andar. Kahan thi adalatein? Kahan thi azad hai ki hamari adalatein? Kya ye adalaton ka faisla tha?
पाकिस्तान में देखें एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजूद से इसका ताल्लुक।
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ।
प्रोग्राम जहरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम में ब्रेक से पहले जैसे हमने आपको बताया एनालिसिस हम लेंगे अपने माहरीन का, और जायज़ा हम ये लेंगे कि अलकायदा जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है या अस्करियत पसंद ग्रुप है, जिसने दुनिया की तकरीबन तमाम ममालिक को या जो बड़े बड़ी सुपर पावर्स हैं उनको सोचने पे मजबूर किया था कि इस ग्रुप को लिमिट करना बेहद ज़रूरी। अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में 2 मई 2011 को अमरीकी फ़ौज के एक ऑपरेशन में उनकी हलाकत को तक पूरे 5 साल हो चुके हैं, 2 मई को ये 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। जायज़ा हम ये लेंगे कि ये ग्रुप इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, इतलात ये हैं या एनालिसिस ये हैं। आज एक रिपोर्ट AFP की भी है जिसमें मुख्तलिफ मुबसरीन की राय पे मबनी ये रिपोर्ट है, जिसमें दावा यह किया गया है कि अलकायदा अगरचे उसको कई जगहों पर धचके लगे हैं लेकिन वो आज भी एग्जिस्ट करती है, और ख़ासतौर पर शुमाली अफ्रीका के अंदर, अफ्रीकी ममालिक के अंदर उसकी पोजिशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया बिन लादेन की हलाकत के बावजूद। अलबत् अमन अज़वारी जिन्होंने ये चार्ज संभाला बिन लादेन की हलाकत के बाद, उनकी सुप्रीमेसी को या उनकी लीडरशिप को मानने से इनकार या इनहराफ देखने में आया इराक के अंदर, और बहुत सारे मुबसरीन के नज़दीक इस वक्त जो दाइश एग्जिस्ट करती है जिसने वसी तरमानों में अलकायदा को रिप्लेस किया है बहुत सारी जगहों पर, वो दर हकीकत उसी अलकायदा का ही एक शाख थी, एक ब्रांच थी जो बाद में दाइश की सूरत में कन्वर्ट हुई और आज वो उससे बड़ा एक ख़तरा बनती हुई नज़र आती है। लेकिन मुबसरीन का मानना या ये है, दलील ये है कि दाइश अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन अलकायदा इस वक्त भी एक ख़तरा है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमारे पैनलिस्ट, हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं, आमिर हाशिम खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पिछले सेगमेंट से, चौधरी नुमान ज़फ़र एक्सपर्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी और फॉर्मर रिसर्च फेलो विद हडसन इंस्टीट्यूट, वो हमारे साथ हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया से, सुल्तान हाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुमताज़ तजयकार हैं और बजाते खुद होस्ट भी करते हैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खाकवानी साहब आपको जाना भी होगा, आप ही इसको सबसे पहले एनालाइज़ कीजिएगा, आपके ख्याल में दाइश तो अपनी जगह पे है, एक नया फिनोमेना है, लेकिन अलकायदा कितना बड़ा खतरा है?
देखिए अलकायदा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अलकायदा एग्जिस्ट तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد القاعدہ ختم ہو گئی ہو. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں میرا خیال ہے دوسری کوئی بات نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے القاعدہ ویک ہوئی ہے اور کئی ایسی جگہوں سے ویک ہوئی ہے جہاں اس کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. مطلب پاکستان میں القاعدہ اچھی خاصی مضبوط پوزیشن میں تھی, پاکستان میں, افغانستان میں بھی کچھ حد تک, تو یہاں پہ القاعدہ بہت زیادہ کمزور ہوئی ہے. القاعدہ کے اپنے بندے کی ان کے جو مین کمانڈر وغیرہ مارے گئے ہیں, پکڑے گئے ہیں, اور خاص طور پہ جو پاکستان میں کالدن تنظیموں میں لشکر جنگی وغیرہ میں اور دوسرے جو مختلف گروپس تھے ان میں جو القاعدہ کے ساتھ سپورٹر یا القاعدہ کے قریب جو لوگ تھے وہ کافی زیادہ نشانہ بنے ہیں, خاص طور پہ پیشن درب اعظم میں. بلکہ بعض تو یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو اندر کی معلومات رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو القاعدہ کا ایک طرح سے صفایا ہو گیا, تو القاعدہ ویک تو بہت زیادہ ہوئی ہے پاکستان کی حد تک بھی, افغانستان کی حد تک بھی. مڈل ایسٹ میں آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ داعش نے اسے ریپلیس کر لیا بہت بڑی حد تک عراق میں اور شام میں. تو القاعدہ مڈل ایسٹ میں بھی کافی کمزور ہوئی ہے, یمن میں موجود ہے اور افریقی ممالک میں موجود ہے, لیکن یہ کہ اب وہ کتنا بڑا خطرہ ہے اس میں بھی میرا خیال ہے جو پوزیشن اس کی پہلے تھی ظاہر ہے وہ تو نہیں رہی, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس طرح ملٹنٹ تنظیمیں جب کمزور ہوتی ہیں اور خاص طور پہ جب نظریاتی بنیادوں میں بھی اور پہ بھی کمزور ہوتی ہیں اور ساتھ لوگ اس طرف نہیں آ رہے ہوتے, ریکروٹنگ بھی نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ کوئی نہ کوئی بڑی کاروائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ایسی بڑی کاروائی کرتی جس سے ان کو ایک دوبارہ سے ایک کوریج مل سکے, ان کو ایک دوبارہ سے ان کی اہمیت بن سکے. تو اس اعتبار سے یہ ویسٹ کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ القاعدہ خطرہ ضرور ہو سکتی ہے. القاعدہ کے لوگ اور ان کے ماہرین یقیناً کسی ایسی بڑی کاروائی کی کوشش میں یقیناً ہوں گے جس سے وہ دوبارہ سے ابھر کے آئے اور ایک خاص طرح خاص قسم کا جو اینٹی امیرکن اور ایک سینٹیمنٹس والے لوگوں کو اپنے اٹیک کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یقیناً کوشش کر رہے ہوں گے اور کوشش کرتے رہیں گے, اس حوالے سے خطرہ یقیناً ہے, لیکن پاکستان کی حد تک القاعدہ کافی زیادہ کمزور ہوئی ہے.
بہت شکریہ عامر ہاشم خاکوانی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, بہت شکریہ. سلطان حالی صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, اس کے لیے معذرت بھی. انالیسز آپ کا, القاعدہ پاکستان اور اس ریجن میں کس حد تک کمزور ہوئی ہے پچھلے 5 برسوں میں, یورپ کے ملکوں میں وہ کسی کاروائی کے کس حد تک اہل ہے آج بھی, اور افریقہ کے اندر اس کی اسٹرینتھ اگر برقرار ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں, آپ کا انالیسز کیا ہے؟ 5 سال بن لادن کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کہاں کھڑی ہے؟
دیکھیے, جہاں تک اسامہ بن لادن کا تعلق تھا تو ان کی لیڈرشپ کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا, میں القاعدہ کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بے شک تباد میں بھی اگر 5 برس محصور رہے تو لیکن ان کا رابطہ تھا. ان کے ہلاکت کے بعد ایمن الظواہری اس انداز سے اپنے آپ کو مسلط نہیں کر سکے اور نہ اپنا لوہا منوا سکے جس طرح سے اسامہ بن لادن کا. اور دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ابوبکر البغدادی نے داعش کو علیحدہ کر لیا, حالانکہ وہ القاعدہ کا ہی حصہ تھا, اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی موومنٹ کو آگے لے کے چلے, ان کے 2-3 بہت اہم فرق ہے القاعدہ اور داعش میں, کہ داعش جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ بہت زیادہ حاوی ہے, دوسرے یہ کہ اس کے جو آمدن کا کے ذرائع ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, انہوں نے اسمگلنگ سے, تیل سے اور اغوا برائے تاوان سے بہت زیادہ پیسے کمائے ہیں جو کہ القاعدہ ان چیزوں میں پیچھے رہ گئی ہے. جہاں تک پاکستان افغانستان کا تعلق ہے تقریباً القاعدہ کا صفایا ہو چکا ہے, افریقہ میں کافی حد تک القاعدہ قائم ہے اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن صومالیہ میں اس وقت جس طرح شباب الشباب کو داعش اور القاعدہ دونوں اس کوشش میں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جا ملے, ابھی تک الشباب نے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پلڑا جو ہے وہ داعش کا بھاری ہوگا. یمن کا آپ نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ یہ کہ لیبیا میں کچھ حد تک یہ کامیاب رہے, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو القاعدہ جو ہے اس نے کافی مار کھائی ہے اور اس کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہے, اور مین وجہ یہی ہے کہ داعش جو ہے وہ ابھر کر آ گیا ہے.
جی, نعمان ظفر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا انالیسز داعش بن لادن کی ہلاکت کے 5 سال بعد, داعش نے اگرچہ کہتے ہیں کہ ریپلیس کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ القاعدہ کو, لیکن القاعدہ بذات خود کہاں کھڑی ہے؟ اس کو جب ہم ظاہر جائزہ لیں گے, 2-3 بڑے مین فیکٹر ہیں کہ چونکہ ایک فرنچائزز کا کانسیپٹ ہے, تصور ہے, دنیا کے اندر مختلف جو سپلنٹر گروپس ہیں وہ ان بڑی تنظیموں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں, جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے, نئی افرادی قوت کتنی اس میں شامل ہو رہی ہے, ان کے پاس آمدن کے وسائل کتنے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں, شاید انہیں بنیادوں پہ آپ اس کا انالیسز کرتے ہیں. تو بتائیے گا کہ القاعدہ کہاں کھڑی ہے, اور اب بھی کیا اس کی یہ استطاعت ہے کہ وہ یورپ میں خاص طور پہ کوئی بڑی کاروائی کرنے کی اہل ہو؟
القاعدہ جیسی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جی, وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہیں. وہ مطلب ان کا کوئی ایسا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی کارپوریٹ اس کا آبجیکٹیو ہو یا کیا, وہ ایک نظریہ, میں اس کو یہ کہوں گا کہ جو القاعدہ جو تھی وہ ایک نظریہ لے کے اٹھے تھے کہ ہم نے دنیا میں شریعت لانی ہے یا جو بھی ان کے معاملات تھے. بالکل جب بھی کسی بڑی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہٹ جاتا ہے اس کے اوپر سے, تو اس میں بہت سارے ڈفرینٹ مائنڈ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اس لیڈر کو مان رہے ہوتے ہیں اور اس کو اوبے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر جب کوئی نیا لیڈر آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے کچھ مشکل ہو جاتا ہے. یہی صورتحال پیدا ہوئی جب بن لادن صاحب ہٹ گئے تو ان کے بعد احمد الظاہری آئے, تو وہ اس طریقے سے کنٹرول بھی نہیں کر سکے اور اس طریقے سے لوگوں کی حمایت حاصل نہیں کر سکے. تو پھر ہمارے سامنے جو سیناریو آیا وہ یہی آیا کہ جو مختلف سپلنٹر گروپس نکلے ہیں, جو پہلے اگر ہم دیکھیں مورو اسلامک فرنٹ ہوتا تھا فلپین میں, وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا تھا, ساؤتھ کوکیشین ملکوں کے اندر چچنیا داغستان میں جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے تھے, ازبکستان کا اسلامک فرنٹ تھا وہ کرتا تھا, اسی طریقے سے الشباب بوکو حرام نائجیریا میں, الجزائر میں لوگ تھے, یمن کے اندر. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بن لادن کے بعد جو لیڈر اس طرح کا کریزمیٹک نہیں ہے جو ہمارے نظریے کو لے کے چلے, تو انہوں نے پھر اپنا اپنا نظریے کو فالو کرنا شروع کیا. جو ہمارے سامنے داعش آئی, داعش اس سے بھی القاعدہ بھی سے بھی زیادہ شدت پسند لوگوں کا ایک ٹولہ بنا, گروپ بنا, اور ان کو پھر اسی طریقے کے ساتھ لوجسٹک سپورٹ ملی.
ان کو ویسے ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے, کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے
یہی صورتحال, اگر آپ الشباب کی دیکھیں, الشباب کتنے عرصے سے آپریٹ کر رہی ہے, ابھی بھی وہیں پہ موجود ہے, اس نے اپنا نام چینج نہیں کیا لیکن یہ اسی نظریے کے اوپر چل رہے ہیں. بوکو حرام کو آپ نائجیریا میں دیکھیں, ابھی تک وہ مضبوط ہے اور وہاں کی نائجیرین ملٹری ان کے خلاف کاروائیاں کرتی ہے لیکن ابھی تک مضبوط ہے. اور القاعدہ اگر آپ یمن میں تو ہے ہی ہے, لیکن اگر آپ الجزائر میں دیکھیں وہاں ابھی بھی القاعدہ مضبوط ہے. افغانستان میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں, اور وہ بالکل ابھی بھی مضبوط ہیں, اور ابھی بھی سینٹرل گورنمنٹ کی رٹ پورے افغانستان میں نہیں ہے. طالبان بے شک موجود ہیں لیکن القاعدہ کی سپورٹ موجود ہے وہاں پہ. اس کے بعد آپ سینٹرل ایشیا میں دیکھیں, ابھی تک خاموشی سے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن اب اس کھلے طریقے سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے ایز این آرگنائزیشن. وہ ہمیں تھوڑی سی خاموشی نظر آتی ہے کہ القاعدہ اتنا پروپیگنڈا ان کا کمزور ہو گیا ہے جتنا داعش کا پروپیگنڈا مضبوط ہے. داعش پروپیگنڈے کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہے کیونکہ وہ اپنا سوشل میڈیا کو یوز کر رہی ہے اور بھی جتنے بھی مینز آف کمیونیکیشن ان کو یوز کرتی ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو
لیکن شاید اس کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے,
صحیح سے غائب ہوئی ہے, لیکن جو اس کے سپلنٹر گروپس ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. لیکن اب اور خطرناک صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پہلے سب جتنے بھی یہ گروپس تھے ایک نظریے کے تحت اکٹھے تھے, لیکن اب ہر گروپ اپنا اپنا نظریہ لے کے اور شدت کے ساتھ جو ہے نا سامنے آیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ان کو پوری کی پوری لاجسٹک سپورٹ مل رہی ہے, فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے, اور وہ دنیا کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں
جی.
اور اس سے بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس کوئی ایک زبردست یا ایک مضبوط اسٹریٹجی نہیں ہے, یونائٹڈ اسٹریٹجی, اس کے اوپر بیٹھ کے ہم لوگ ان کو کاؤنٹر کر سکیں. مختلف جو دنیا کے پلیئرز ہیں وہ اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں. دیکھیں سیریا میں کیا ہوا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب تک یہ نہیں ہوں گے یہ اسی طریقے سے لوگ اٹھتے رہیں گے اور ایک پریشانی بناتے رہیں گے ہمارے لیے
جی. جی سلطان علی صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا ان کو اس بنیاد پہ ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ خاص طور پہ داعش جو ہے وہ فرقہ واریت اس کو ایک بڑے ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہے, اور شاید یہ وہ ٹول بھی ایسا ہے جو اس کی ایک وجہ شہرت بھی ہے, کیونکہ کاروائیاں زیادہ کرنے میں اس کو آسانی ہوئی ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں سیکٹیرین ایلیمنٹس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے اور اس صورتحال کو استعمال کیا ہے.
جی میں سمجھتا ہوں کہ داعش نے اپنے آپ اپنا لوہا اسی بات پہ منوایا ہے کہ وہ سیکٹیرین بنیاد پہ جو ہے وہ آگے چلے, اور انہوں نے شیعوں کو جو ہے ہدف بنایا. اور یہ سیکٹیرین ڈیوائڈ جو ہے یہ کئی خطوں میں کئی ممالک میں بہت زیادہ نمایاں تھی, لیکن جب ایک اس قسم کا صفاق گروپ سامنے آیا جو کہ شیعوں کو کھلے عام نہ صرف قتل کر رہا تھا بلکہ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا, تو اس میں ایون القاعدہ کے کچھ لوگ جو کہ اس قسم کے خیال رکھتے تھے لیکن پہلے ان کی آئیڈیالوجی میں یہ چیز نہیں تھی, وہ داعش کے ساتھ ہو گئے. اور اسی چیز میں داعش کو ایک طرح سے جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹ تھا اس کے لیے محبوب بنا دیا اور ان کی طاقت کا جو ہے وہ ایک طرح سے سرچشمہ بھی بن گیا.
صحیح, یہ اس کے یہ بنیادی فیکٹرز ہیں. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. چند سیکنڈ کی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ دونوں مہمانوں سے ہم عراق اور شام اس کی صورتحال پہ بات کریں گے. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکا اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ, اردو سروس, PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے عراق اور شام کی صورتحال پہ. عراق میں خبروں میں آپ سن چکے ہیں کہ مقتدیٰ صدر جو کہ عراق کے اندر شیعہ عالم دین ہیں اور ایک فورس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں, ان کے جو حامی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے ارد گرد جو ہے وہ اس کا گھراؤ کر لیا اور اس کے گرد دھرنا دینا شروع کر دیا. پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, خاص طور پہ جب نئی کابینہ کا اعلان کیا گیا وہاں سے عراق کے پرائم منسٹر کی جانب سے, تو اس بنیاد پہ اختلافات ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اس کے ارد گرد دھرنا دے دیا ہے. اور وزیر اعظم حیدر علی آبادی یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازوں کو اور سیکورٹی فورسز کو کہ جو بھی سرکاری املاک پہ حملہ کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو باقاعدہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. شیعہ عالم دین مقتدیٰ صدر کے یہ حامی ہیں اور وزیر پرائم منسٹر نے جو کابینہ میں رد و بدل کیا ہے اس پہ ان کو شدید اختلافات ہیں. اور وہاں پہ بھی عراق کے اندر بھی جب ہم جائزہ لیں گے تو اسی بنیاد پہ لیں گے کہ ایسے وقت میں جب عراقی فورسز امریکن فورسز کی حمایت میں القاعدہ جیسے گروپوں کے خلاف لڑنے میں مصروف ہیں تو یہ سیاسی عدم استحکام اگر زیادہ بڑھے گا تو اس سے ان عناصر کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور دوسرا اس کا جو ہمارا حصہ ہے اس میں ہم شام کی صورتحال پہ بات کریں گے. جان کیری وہ وہاں پہ شامل ہو رہی ہیں جنیوا کے اندر مذاکرات میں جس کا مقصد شام کی صورتحال پہ تبادلہ خیال کرنا ہے, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹاپ پریورٹی ہے, ترجیح اول ہے کہ وہاں پہ جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ قائم رہے, اس میں ایکسٹینشن ہو اور پولیٹیکلی ان مسائل کا حل نکالا جائے. جی سلطان علی صاحب, عراق کی صورتحال, مقتدیٰ صدر, ان کے حامی, دھرنا گرین ایریا گرین زون میں خاص طور پہ جہاں پہ انٹرنیشنل آفیسز ہیں, سفارت خانے ہیں, کتنا بڑا پولیٹیکل ٹرمائل یہ بن سکتا ہے اور ان حالات میں جب وہاں پہ فورسز کو داعش جیسے گروپوں کا سامنا ہے؟
دیکھیں یہ تو بہت سیریس صورت حال ہو سکتی ہے کیونکہ 2003 کے بعد یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گرین زون میں اس قسم کی چپلش اور اس طرح کی صورت حال پیدا ہوئی ہے. دوسری یہ کہ مقتدیٰ صدر جو ہے ان کی تقریریں جو ہے اشتعال بڑھا رہی ہیں اور جس سے کہ شیعہ گروپس ہیں وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے تو کھلم کھلا ابوبکر البغدادی کو چیلنج کر دیا ہے اور اس چیلنج کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ آج ایک بہت بڑا دھماکہ بھی ہوا عراق میں, کیونکہ داعش جو ہے وہ اس قسم کے چیلنجز کو نہ صرف قبول کرتی ہے بلکہ وہ
دو قدم آگے بڑھ کر کے بڑے سے بڑا دھماکہ کرنا چاہتی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہت گمبھیر ہے. اور دیکھیے امریکی وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن جمعرات کو تشریف لے گئے تھے وہاں, لیکن حالات جو ہیں وہ ایک طرح سے بے قابو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس سے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو گرین زون ہے وہاں پہ سارے آپ کے سفارت خانے بھی موجود ہیں اور سفارت خانوں کے گھر بھی موجود ہیں. تو ان سب کو جو ہے جنیوا کنونشن کے تحت عراقی حکومت کو پروٹیکشن دینی ہوگی, لیکن عراقی فوج ہے یا عراقی سیکورٹی فورسز ہیں وہ تو اس وقت ان مظاہرہ کرنے والوں سے نمٹنے میں لگی ہوئی ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال کافی گمبھیر ہے اور اس کو ڈیفیوز کرنا بڑا ضروری ہے.
جی نعمان ظفر صاحب,
دیکھیں جی یہ اس کو میں تو اس کا ویٹ ہی کر رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ یہ ہوگا. دیکھیں جب سے صدام حسین کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا ہے اس وقت سے انریسٹ تو موجود ہے. تین بڑی قوتیں عراق میں موجود ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, کرد ہیں. یہ ان تینوں میں مطلب شروع سے جب سے ملک بنا اس وقت سے ہی جو ہے نا وہ ٹگ آف وار چل رہی ہے. تو شیعہ زیادہ ہیں اس لیے وہ زیادہ کلیم کرتے ہیں اپنا پاور. پھر کردز کو ایک علاقہ دے کے جب انٹرنیشنل ڈیسیجن ہوا تھا تو ان کو ایک علاقہ دے کے خاموش کرانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن اس کے اندر آئل وغیرہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے بھی وہاں ٹینشن رہتی ہے. سنیز جو ہے نا وہ شروع سے صدام حسین کے زمانے سے پاور میں ہیں, وہ پھر بھی پاور میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن صدام حسین کے بعد یہ چیز ریئلائز کی گئی, شیعہ زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ وہ انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کیا. اب ایران کا رول اس کے اندر بہت عام ہے کہ جب سے آپ دیکھیں نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ, ایران کا ایک بڑا رول ہمیں نظر آتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. عراق کے اندر انہوں نے رول پلے کرنا شروع کیا ہے, ان فورسز کے خلاف ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل فورسز کے خلاف لڑ رہی ہیں, جیسے داعش ہو گئے اور دوسرے القاعدہ کے جو ایلیمنٹس ہیں. اس کے بعد شام کے اندر عراق اس کا ایران کا ایک اہم رول ہے. تو عراق کے اندر جو رول ہے ایران کا اس کا دیکھیے ڈائریکٹ اثر ایران کے اوپر پڑتا ہے, تو اس لیے عراق بہت اہم ہے ایران کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کافی عرصہ پہلے سے کہ یہ کچھ ہوگا. اب شیعہ ایلیمنٹس جو ہیں جو میجورٹی میں ہیں وہ اپنا زیادہ سٹیک مانگیں گے حکومت کے اندر, اور یہ بہت بڑا سینسیٹیو معاملہ بن جائے گا. اور میرا خیال ہے اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اور بہت سیریسلی اس کو اب میرا خیال میں لیں گے. اور لیا گیا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ کا دورہ ہوا ہے اور میرا خیال آگے بھی اس کے لیے کوئی کنسٹرکٹیو چیزیں آگے آئیں گی, لیکن میرا خیال ہے اس کے اوپر ابھی بہت سختی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ڈیسیجنز نہ لیں لا انفورس کرنے کے لیے, کیونکہ اگر انہوں نے کیا کوئی مارداڑ ہو گئی تو وہ معاملہ کسی اور طرف چل نکلے گا. تو میرا خیال ہے اس کو ان کو خیال سے ہی ٹیکل کرنا پڑے گا.
جی اب آتے ہیں, ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں, ہم بات کرنا چاہیں گے شام کی صورتحال پہ. سلطان حالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چودھری نعمان ظفر صاحب. حالی صاحب یہ بتائیے گا سیریا جنگ بندی اس کی توسیع کی پوری کوششیں ہیں, امریکہ اور روس وہ بھی اس بات پہ بہرحال اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے ہے, اور کل کی جہاں پہ جو رپورٹس تھیں اس میں ظاہر ہے یہ بہت سارے حوالوں سے یہ انالیسز ہو رہے تھے کہ شاہ اگرچہ امریکہ اپنے جو پولیٹیکل سٹیکس ہیں اس کے بہت مختلف ہو سکتے ہیں رشیا سے, لیکن اس معاملے پہ ان کو ساتھ بیٹھنا بھی پڑ رہا ہے اور انگیج بھی کرنا پڑ رہا ہے. ابھی یہ جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں کتنے آپ اس میں پر امید ہیں کہ یہ کم از کم جنگ بندی اس میں توسیع کا سبب بن سکتے ہیں جو اس وقت ترجیح اول جس کو قرار دیتے ہیں جان کیری؟
دیکھیں سب اس میں جو قابل اعتراض بات نظر آ رہی ہے, کیونکہ آج ہی میں نے ایک پروگرام شام سے تک کیا جس میں کچھ شامی صحابی بھی شامل تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک طرف تو جنگ بندی ہے لیکن حلب یا الیپو میں جنگ بندی نہیں ہے, وہاں پہ جنگ اسی طرح جاری ہے. تو یہ کس قسم کی جنگ بندی ہے کہ کچھ علاقے میں ہے اور کچھ میں نہیں ہے؟ دوسرے یہ کہ بمباری بھی جاری ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امریکہ اور اس کے حلیفوں کی بمباری یا روسوں کی بمباری سے کتنے لوگ ابھی مارے گئے. دوسرے یہ کہ جہاں تک جنیوا کی ٹاکس کا تعلق ہے تو امید ہے, اور جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ امریکہ اور روس کے خیالات میں تضاد ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ تو دونوں متفق ہیں کہ یہاں امن لانے کی ضرورت ہے, اور اس لحاظ سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں جنیوا سے لیکن بہت زیادہ نہیں.
جی نعمان ظفر صاحب,
دیکھیں سیریا کی صورتحال کچھ تھوڑی عجیب سی ہے. دیکھیں جب بھی کہیں پہ جنگ بندی ہوتی ہے وہ یا تو دو ممالک کے درمیان کوئی جنگ ہو رہی ہو تو اس کے اندر ہوتی ہے, تو وہ اس کے اوپر ہم بلیو بھی کر سکتے ہیں. جس طرح بھائی نے فرمایا کہ کس طرح کی جنگ بندی ہے کہ لڑائی چل رہی ہے اور جو ہے نا کچھ جگہوں پہ لڑائی چل رہی ہے کچھ جگہوں پہ لڑائی نہیں چل رہی. دیکھیں یہاں پہ جنگ کوئی دو ملکوں کے درمیان نہیں ہے, اس میں بہت سارے گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں. کچھ حکومتی گروپس ہیں, کچھ جو ہے نا حکومت کو گرانے کے لیے ہیں, کچھ کو انٹرنیشنل ایک ملک جو پلر ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے, کچھ کو دوسرا سپورٹ کر رہا ہے. تو سچویشن بہت پیچیدہ ہے اور جو پوزیشنز ہیں مطلب اب دیکھیں اس کے اندر جو خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہوتا ہے کہ جی سیز فائر ہوگی. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم جب جاتے ہیں تو ہوتا ہے کمپریہنسو پیس اگریمنٹ ہوتا ہے. خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ جی اگر یہ سیز فائر اس میں ٹرانسفارم ہو جائے. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ دو ملکوں یا تین ملکوں کی جنگ نہیں ہے, اس میں تو بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس کو مختلف مضبوط ممالک سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو پیچیدہ معاملہ ہے, پیچیدہ معاملہ. اب جان کیری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو پرائیورٹی دی ہے جو بھی ہے, لیکن سب سے پہلے تو دیکھیں امریکہ کا اور رشیا کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ایک 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 جگہ آنا پڑے گا, ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا کہ یہ لوگ ایک چاہتے کیا ہیں. ڈفرینٹ ڈفرینٹ بہت ہے ان کے انٹرسٹ. اس کے بعد اگر رشیا چاہتا ہے کہ جی اسد رجیم انٹیکٹ رہے اور یو ایس اے چاہتا ہے کہ وہ مائنس اسد فارمولا امپلیمنٹ کیا جائے, تو یہ دو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں جو کہ پھر ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کام کرنے پہ پھر دور کر دیتی ہیں. تو میرا خیال اگر یہ سیریس ہیں تو ان کو بیٹھنا پڑے گا, سب سے پہلے اپنے انٹرسٹ کو سامنے لائیں, اپنی پوزیشنز واضح کریں کہ ان کا ہے کیا, پھر اس کے بعد اپنے انٹرسٹ کے اوپر ڈسکشن کریں. جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایکسٹریم پہ ہوتی ہے, لیکن انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. تو ان کو بیٹھ کے بھی اپنا انٹرسٹ ڈیفائن کرنا پڑے گا. اگر انٹرنیشنل پیس ان سب کی پرائیورٹی ہے تو اس کے اوپر یہ بہت جلدی اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کچھ اور پرائیورٹیز ہیں تو میرا خیال ہے معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا.
جی بہت شکریہ آپ کا چودھری نعمان ظفر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سلطان علی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ایک بریک لیں گے سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کا ہمارا آخری سیگمنٹ یوم مزدور, اس حوالے سے ایک بریک کے بعد.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ سیمی واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہرنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے ساخری حصے میں یوم مئی یکم مئی ہے. آج پاکستان, ایشیا بھر اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. امریکہ کے اندر یہ دن 5 ستمبر 2016 کو منایا جائے گا. آج کے دن کے منانے کے دو بنیادی حوالے ہیں, ایک تو یہ کہ 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے کئی مزدوروں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا, آج ایک تو ان کو یاد کیا جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ مزدوروں کی جو حالت ہے یا جن چیلنجز کا ان کو سامنا ہوتا ہے ان کو یاد کیا جاتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ اگر ہم اس کا فوکس کریں, بے شمار مسائل ہیں, اور دوسری طرف حکومتیں وہ بھی اپنے طور پہ ان کے ازالے کی کوششیں کرتی ہوئی نظر اپنے طور پہ آتی ہیں. جیسے آج پنجاب حکومت کی جانب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اعلان کیا گیا چیف منسٹر صاحب کی جانب سے کہ کم از کم ویجز جو ہیں وہ 14,000 ایک مزدور کے کیے جائیں. پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو ان کا وعدہ یہ تھا کہ 2018 تک جب وہ جائیں گے تو کم از کم جب ان کی ٹینیور پوری ہوگی تو مزدور کی تنخواہ 18,000 تک ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، بہت شکریہ، راجہ اشفاق سرور صاحب، منسٹر فار لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز، سینئر پالیٹیشین، سینئر وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے وابستگی، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلم وفا، پریزیڈنٹ اینڈ ٹیکسٹائل گارمنٹس اینڈ لیدر ورکرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں سلطان محمود صاحب بھی جوائن کریں جو کہ آل پاکستان لیبر فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کمیوٹ بھی کر رہے ہیں، ٹریول میں بھی ہیں، جاننا چاہوں گا کہ لیبر ڈے کے حوالے سے آپ کی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں اور آج کے دن کیا خوشخبری ہے ایک عام مزدور کے لیے، خاص طور پہ جو کہ 60% یا 65% آف پاکستان ہے، پنجاب ہے۔
تو جس طرح آپ نے فرمایا، ہمارا جو منشور تھا مسلم لیگ کا کہ ہم انشاءاللہ 2018 سے پہلے مزدوروں کی تنخواہ جو ہے وہ 15,000 روپیہ انشاءاللہ کریں گے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اب جو زیادہ سٹریس اس دفعہ پنجاب حکومت اور چیف منسٹر کا تھا، وہ جو برک کلنز کو، پٹھوں کو بڑا ایکسپلوئٹ کیا جا رہا تھا، ساری دنیا میں این جی اوز بھی اس بارے بات کر رہی تھی، اور یہ ایک ایسا سٹگما تھا ہمارے پہ کہ جس کو یقیناً ایڈریس کرنا ضروری تھا، اور دس از انپریسیڈنٹڈ کہ پہلی دفعہ یہ ایڈریس ہوا ہے، اور ہم ابھی تک برک کلنز کے جو بچے ہیں ان کو، ایک تو ہم نے انشور کیا کہ سارے وہ بچے جو بٹھوں پہ کام کرتے تھے، چائلڈ لیبر، بانڈیڈ لیبر، ان بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے، ان کے والدین کو ہر ماہ 1,000 روپیہ دیا جائے گا، اور انیشیلی جب وہ داخلہ دیں گے تو 2,000 روپیہ ان کو پیرنٹس کو دیا جائے گا، اور پھر ان کو یونیفارم،
بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹا کی مزدوری،
تقریباً 48,000 بچے انرول ہو چکے ہیں،
کوئی شک نہیں کہ بھٹا مزدور، خاص طور پہ اس کی حالت بہت بری ہے۔ جنرلی بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پہ جو مزدور کام کر رہے ہیں، جو حکومت تنخواہوں میں یا منیمم ویجز متعین کرتی ہے، کیسے یقینی بنایا جاتا ہے کہ ان کو وہ تنخواہیں ملیں، وہاں پہ ایکسپلائٹیشن نہ ہو، ایک بات، اور پھر دوسرا یہ کہ جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں جو بنیادی انسانی رائٹ حقوق میں بھی آ جاتی ہیں اور پاکستان نے جس چارٹر کو سائن بھی کیا ہوا ہے، وہ کیسے اس کو انشور کر سکتی ہے، یہ کر رہی ہے کہ ان کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ صحت مند ہو؟
یہ پاکستان نے واقعی ریکٹیفائی کیا ہوا ہے، اور پاکستان نے یہ آکوپیشنل سیفٹی کا، اور اس کو ہم نے سارا آکوپیشنل سیفٹی کیا جو سامنے رکھتے ہوئے یہ واپس جو انسپیکشنز کی فیکٹریز کی، ان کو واپس بحال کیا ہے، اس کو کمپیوٹرائز کیا ہے، اس کو اینڈرائڈ کے ساتھ کیا ہے، اور جب وہ انسپیکشن پہ جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ انسپیکٹ کر کے تو بعد میں اپنی مرضی کے ساتھ یا انفلوئنس ہو جائیں اور اپنی انسپیکشن کو کسی طرح اچھی طرح بنا کے پیش کریں، وہ ہم اس کو جو فیکچوئل آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس کو سامنے رکھ کے تو ہم یہ انسپیکشن ہو رہی ہیں۔
وہ سب سر جی راجہ صاحب،
جہاں تک ان بچوں کی آپ کہہ رہے ہیں ان کی منیمم ویجز کو انشور کرنا، تو میری بار آ بار ہم نے ابھی بڑی کوشش کے بعد ہم نے دس لاکھ ابھی رجسٹر کرنی ہے، اور ان کے ڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ
ٹھیک۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس اس وقت دو لوگ جو موجود ہیں وہ اپنی یونینز کو ہیڈ کر رہے ہیں، سلطان محمود صاحب آل پاکستان لیبر فیڈریشن کے صدر ہیں، اسلم وفا صاحب پریزیڈنٹ ٹیکسٹائل گارمنٹس، جی میں چاہوں گا کہ آپ کی بات ان تک بھی پہنچے اور وہ مزدوروں کو، ایکچوئل مزدور ہمارے پاس ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جی سلطان محمود صاحب ایک منٹ آپ ایلیبریٹ کیجیے، ایشوز کیا ہیں آج عالمی دن مزدوروں کا، مزدور کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں پاکستان کے اندر؟
بالکل، باقی آپ اچھی بات کر رہے ہوں، یہ تو ہے آپ کی اچھی بات ہے، لیکن کیا کریں بھائی، میں بھی مصروف بیٹھا ہوں، جو ہے نا کروں گا، میں آپ کروں گا فون، شام کو فون میں خود کروں گا، ٹھیک ہے
جی۔ غالباً یہ ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ لائیو جا رہے تھے۔ جی اسلم وفا صاحب آپ بتائیے گا، راجہ اشفاق سرور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، منسٹر فار لیبر، وہ آپ کو سن بھی رہے ہیں، سیدھا مسائل بتائیے، سب سے بڑے مسائل بتائیے جو پاکستان کے مزدور کو اس وقت جن کا سامنا ہے۔
اسلم وفا بول رہا ہوں
جی،
گزارش یہ ہے کہ راجہ صاحب کی میں نے باتیں سنی ہیں
جی،
اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو پاکستان کی سب سے مظلوم قوم ہے بٹھا کے مزدور، جو اپنی فیملیوں کے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہے, ان کے بچوں کو جو تعلیمی سلسلہ شروع کیا ہے, ہم اس کے لیے اپریشیٹ کرتے ہیں.
صحیح.
مگر جو خاندان اپنے بچوں کے انحصار پر چلتے ہیں, ان کے لیے جو 1000 روپیہ وظیفہ مقرر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت کم ہے. 5000 روپے سے کم گزارا نہیں ہوتا. لہذا ان حکومت کو کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے, دوسرا جنرلی بتائیے گارمنٹ فیکٹری کے اندر کیا ایشوز ہیں وہاں پہ مزدوروں کو. جی ہاں,
آگے آ جائے کہ ہمارے ملک کی راجا شفاق سرور صاحب ہمارے سے پہلے بھی وزیر رہے ہیں, ویری گڈ پرسن ہیں, بہت اچھے سوچ رکھتے ہیں محنت کشوں کے لیے. مگر اس بار میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ راجا شفاق سرور صاحب کو پتا ہے کہ لا فورس ایجنسیاں اتنی کمزور کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے لیبر لا پر عمل درآمد کرانے سے مجبور بھی ہے اور گریزہ بھی ہے. جی. ملک میں لا فورس ایجنسیاں, سوشل سیکورٹی ہو, لیبر ڈپارٹمنٹ ہو.
بہت شکریہ آپ کا راجہ صاحب, 10 سیکنڈ ہے. یہ کمپلینٹ آئی ہے کہ جو لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانا ہمارے پاس.
اس لیے میں چاہ رہا ہوں, میری استدعا یہ ہے کہ راجہ شفاق سرور صاحب میرے بڑے محترم ہیں, میرے بڑے پرانے
راجہ اشفاق سرور صاحب, منسٹر فار لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز پنجاب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. اسد حسن کو اور پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کی تھی, اور وہ وائس آف امریکہ